أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند متعال نے ایک مرتبہ پھر توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی نہضت کے متعلق جو اہم ترین مطالب ہیں سوالات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے اور جتنے بھی مومنین ہیں بلکہ جتنے بھی مسلمین ہیں بلکہ جتنے بھی افراد ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے اپنی بصیرت اپنے علم میں اضافہ فرمائیں اور اس کو مزید آگے بھی آپ دوسرے مومنین تک پہنچائیں۔ معمولاً نہضت امام حسین علیہ السلام پر مختلف انداز سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، بعض سوالات ہیں لیکن بعض شبہات ہیں۔ اس نہضت کو کمرنگ کرنے کے لیے، اس نہضت میں موجود افراد کو کمرنگ کرنے کے لیے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین جو اعتراض ہوتا ہے نہضت امام حسین علیہ السلام پر اور مکتب تشیع پر کہ جو اس نہضت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے خود شیعہ ہی تھے۔ اس اہم سوال اور شبہ کو جواب دینے کے لیے ہم نے دو اہم شخصیات کو دعوت دی ہے، ان میں سے ایک آغا سید حسن رضا نقوی صاحب ہیں اور دوسرے آغا محمد علی فضل صاحب ہیں، کہ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آغا صاحب، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال کچھ اس نوعیت سے بیان کیا جاتا ہے، جیسے مختصر سا میں نے ابھی تعارف بھی کروایا اس پروگرام کے اندر، کہ خطوط لکھنے والے افراد جو تھے، بعض اوقات تاریخوں میں یہ لکھا گیا کہ وہ شیعہ تھے، خود خط لکھے امام علیہ السلام کو، اور جب وہ ان کے خطوط پر لبیک کہتے ہوئے کربلا میں آئے تو خود ہی آ کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو سوال اس میں یہ آتا ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام نے خطوط جو بھیجے گئے تھے انہی کی وجہ سے قیام کیا تھا، کہ اگر خطوط نہ آتے تو امام جو ہے وہ مدینہ نہ چھوڑتے؟ تو اس طریقے سے پھر آگے بحث چلے گی، باقی سوالات بعد میں پوچھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے یا یہ جو اشکال یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ خود ہی خطوط لکھے، خود ہی امام کو بلایا اور خود ہی شہید کر دیا، تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس گفتگو میں کچھ مرحلے ہیں، درست ہے، ہم یہ دیکھیں گے تاریخی لحاظ سے کہ خطوط لکھنے والے کون تھے اور پھر کربلا کے میدان میں شہید کرنے والے کون تھے، لیکن سب سے بنیادی نقطہ جس میں یہ اشتباہ کیا جاتا ہے اور یہ غلطی کا شکار جو افراد اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ یہاں پر غلطی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں گویا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا ہی اس لیے اور اپنے کنبے کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ کوفہ کی طرف اسی وجہ سے بڑھے تھے کہ انہیں کوفہ سے کچھ خطوط آئے تھے۔ حالانکہ اگر آپ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو دیکھیں، ان کے موقف کو دیکھیں، اور جتنا شیعہ سنی تاریخوں نے وہ موقف اور رائے جو امام کی نقل کی مختلف خطبات کی صورت میں، مختلف بیانات کی صورت میں یا سوال و جواب کی صورت میں، تو اس سے واضح و اشکار ہو جاتا ہے کہ سید الشہداء پہلے دن سے اس حکومت کو، یہ جو یزید کی حکومت ہے، اس کی مشروعیت کو، اس کی قانونی حیثیت کو، اس کی شرعی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے،
شروع ہی سے مقائل نہیں تھے۔
جی ہاں، یعنی اگر آپ تاریخی پس منظر بھی دیکھیں تو جب صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے اور امیر شام میں اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک صلح نامہ لکھا جاتا ہے، تو اس میں یہ بات واضح ہے جسے شیعہ سنی تمام مورخین نے لکھا کہ ان شرائط میں سے ایک بند یہ تھا کہ حق نہیں ہے امیر شام کو کہ وہ اپنے بعد کسی اور کو حاکم وقت معین کریں۔ لہٰذا جب امیر شام کسی دوسرے کو حاکم وقت معین کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں 50 ہجری سے 60 ہجری تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی قیام کی طرف نہیں جاتے، جب امیر شام حکومت وقت، کیونکہ معاہدہ موجود ہے اور وہ اس معاہدے کے اخلاقاً و شرعاً اور قانوناً پابند ہیں۔ لیکن جو ہی یہ ایسا شخص ممبر پہ آتا ہے، سب سے پہلے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور پھر وہ شخص ممبر پہ آ کے جو تاریخوں نے لکھا کہ وہ یہ شعار بلند کرتا ہے کہ کوئی خبر نہیں آئی تھی اور بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، اصلا نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یعنی اتنا خطرناک آدمی جب آتا ہے اور مسند حکومت پہ بیٹھتا ہے جو اصلا وحی کا، نبوت کا، دین و شریعت کا، قرآن کا انکار کر دیتا ہے اور خدا کے حلال کو حرام اور خدا کے حرام کو حلال قرار دیتا ہے، تو میرے خیال میں اس صورت میں ایک حجت خدا، ایک امام معصوم، یا آپ اہل سنت مبانی کے مطابق دیکھ لیں تو ایک ایسی شخصیت جو کہ پروردہ ہے رسول خدا کے گھرانے کی اور جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت مودت نازل ہوئی ہے، ایسی شخصیت اب چین سے نہیں بیٹھ سکتی. اسی لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دربار مدینہ میں کہا ولید سے، اور فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ شارب الخمر ہے، کیونکہ وہ قاتل النفس المحترمہ ہے، وہ شرابی ہے، وہ قاتل ہے، وہ اسلام کے تمام نظام کو پامال کرنے والا ہے. لہٰذا آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو امام علیہ الصلاۃ والسلام اس اصولی موقف کو لے کے مدینہ سے چلتے ہیں. درست ہے کہ یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ امام کو قیام کے لیے ایک حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، انصار اور عوان و انصار کی ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوفہ سے خطوط آئے، اس وقت آئے کوفہ سے خطوط جب انہوں نے مدینہ سے ایک حرکت دیکھی، اور آپ تاریخوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ جو چند ماہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ میں قیام کیا اور پڑاؤ ڈالا، وہاں سارے خطوط پہنچتے ہیں کوفہ سے، وہ جس کے بھی خط تھے. اس سے ابھی ہم گفتگو نہیں کر رہے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ان خطوط کی وجہ سے نہیں نکل رہے، اس الہی ذمہ داری کی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ جس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایسا شخص اگر حکومت کرے گا چند سال تو پھر دین کا کیا ہوگا.
بالکل، بہت اچھا نقطہ ہے یہ. اور معمولاً جب بیان بھی کیا جاتا ہے، چونکہ مطالعات اتنے عمیق نہیں ہوتے اکثر افراد کے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے چونکہ خط لکھا گیا تھا لہٰذا امام نے جو ہے وہ قیام کیا، تو یہ تاثر پھر ذہن میں جاتا ہے کہ اگر یہ کوفہ سے لیٹر نہ آتے یا مثلاً جو ہے وہ بصرہ سے نہ آتے اس طریقے سے، تو امام جو ہے وہ قیام نہ کرتے،
بیٹھے رہتے
اس میں آ کے. بعض مختصر سے قرائن جو آپ نے اشارہ فرمایا، واقعاً اس سے یہ نتیجہ انسان لے سکتا ہے کہ جہاں پر واقعاً صریح طور پہ قرآن کی نفی ہو رہی ہو، اور وہاں مثلا آپ دیکھ لیں کہ ایک عادی انسان بھی ہے، اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے قرآن کی نفی کر رہا ہو تو کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا، وہ یہ انتظار نہیں کرے گا کہ مجھے کہیں گے تو میں اس کے خلاف اٹھوں گا.
آپ مروان کو کیا فرمایا سید شہداء نے، علی الاسلام السلام اذ بولیت الامہ براء مثلی.
بالکل ایسے ہی. تو بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان فرمایا. آغا صاحب، آپ سے سوال اسی تسلسل میں یہی ہوگا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا نقطہ یہ بیان کر دیا کہ اصل سبب جو ہے وہ خطوط نہیں تھے، امام نے یزید کے خلاف قیام کرنا ہی تھا، جو کہ اس کی صفات انہوں نے بیان کی ہیں آ کر، لیکن پھر بھی منسوب کر دیا جاتا ہے کہ خطوط لکھنے والے بلاخر شیعہ تو تھے. تو یہاں پر ایک مفہوم جو مبہم رہ جاتا ہے وہ خود شیعہ کا مفہوم ہے، کہ آیا یہ جو اس دور میں جو شیعہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ وہی شیعہ ہیں کہ جو آج ہم شیعہ اثنا عشریہ اور اس طریقے سے مراد لیتے ہیں، یا اس سے معنی کوئی اور بھی اس دور میں موجود تھا اس میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. بڑی اچھی گفتگو ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہر ایک کے ذہن میں ہے اور معاشرے میں عموماً اس طرح سے کیا بھی جاتا ہے کہ بھئی کیا آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے والے کوفہ میں یا پھر کربلا تک پہنچانے والے شیعہ ہی نہیں ہیں. دراصل جب ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اگر ہم لوگ خود کوفہ کی بنیاد کو دیکھیں کہ کوفہ کیسا شہر تھا، کب آباد ہوا اور کس طرح سے اس کے اندر تطور آتا چلا گیا. کوفہ ایک پورا تاریخی شہر ہے کہ جو دوبارہ سے دوسرے خلیفہ کے دور میں 17 ہجری کو اس کی دوبارہ سے بنیاد پڑتی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا جاتا ہے خراسان کی جانب کے، وہاں سے جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں تاکہ وہاں پر اسلامی حکومت کو محفوظ رکھا جا سکے. تو دور ہونے کی وجہ سے فرات کے قریب ہی ایک شہر بسایا جاتا ہے جھونپڑیوں کی شکل میں، اور وہاں پر تمام فوجوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یعنی فوجوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ جتنے بھی اس وقت کے شجاع لوگ تھے کہ جو کسی بھی ایک حملے کو پسپا کر سکتے تھے، وہاں پر ان سب کو جمع کیا گیا، ان کو جمع کر کے ایک جھونپڑیوں کا شہر آباد کیا گیا، اور یہ تقریباً 17 ہجری کا تھا کہ جب یہ سارا شہر اس وقت آباد کیا گیا, اور اسی طرح سے ایک تطور آتا گیا اس کے اندر, بعد میں وہ جھونپڑیاں کسی سیلاب کی وجہ سے فرات میں جو واقع ہوا یا پھر آگ کی وجہ سے آگ کی لپیٹ میں آ گئیں اور سب کی سب ختم ہو گئیں, بعد میں وہاں پر پکے مکان تعمیر کر دیے گئے, اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے وہیں جو چھاؤنی تھی ایک شہر بن گیا. یعنی ایسا شہر کہ جہاں پر تمام اسلامی اس وقت کی حکومت کے جتنے شجاع لوگ تھے وہ وہاں پر جمع ہو گئے.
آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجک جگہ تھی,
بالکل
جنگ کرنے کے لیے, چونکہ وہ شام کے قریب ہے, ادھر سے مسلم جو ہے وہ ایران کے قریب.
یعنی سعد ابن ابی وقاص کی جب شکایت وغیرہ کی گئی تو بعد میں دوسرے خلیفہ نے ان کو ہٹا کے حضرت عمار یاسر کو وہاں کا والی بنایا. حضرت عمار یاسر کے بعد ابو موسیٰ اشعری وہاں کے والی بنے, اور اسی طرح سے چلتے چلتے بشیر ابن نعمان تک یہ سلسلہ آتا ہے. کوفہ چونکہ متعدد لوگ وہاں پر جمع ہو چکے تھے اور ایک چھاؤنی کی شکل تھی, اسی وجہ سے وہ کسی ایک فرد کے ساتھ بھی, کسی ایک شخص کے ساتھ بھی وہ باقاعدہ طور پہ چل نہیں پاتے تھے. اسی وجہ سے بار بار وہاں کے والی کا تبدیل ہونا. وہاں پر شجاعت اور وہاں پر ان تمام امور کو دیکھنے کے لیے اور وہاں پر تمام فتنوں کے بروز کی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے اپنی خلافت کے دور میں, یعنی 36 ہجری سے آگے, کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تاکہ وہاں کے تمام امور کو سنبھال سکیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ جنگوں کا بھی سامنا تھا اور سارا سلسلہ تھا. اب جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے ہیں, وہاں پر شجاع لوگ ہیں, انہوں نے جب امیر المومنین کی شجاعت کو دیکھا تو ان پر ایمان لے آئے. اب جب امیر المومنین سے محبت کرنے لگے, اس کامل وجود سے محبت کرنے لگے, امیر المومنین کے خطبات سنتے تھے, ان کا ساتھ دیتے تھے, ان تمام اس محبت کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو ایک قسم یعنی شیعہ کہلانا شروع کر, یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ وہی ہوں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو احسن, یعنی امام بلا فصل مانتے ہوں, جانشین رسول خدا مانتے ہوں. بس ممکن ہے کہ وہاں پر بہت سارے ایسے شیعہ موجود ہیں کہ جو امیر المومنین سے محبت ضرور رکھتے ہیں, اور اس کے بعد آلے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ضرور رکھتے ہیں, لیکن ایک امام کے طور پہ ان کو نہیں دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے ایک سیاسی حمایت ساتھ ہے, اور اسی وجہ سے جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ظلم بڑھ رہا ہے اور دین پر اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا, دوبارہ سے ایک فتنے کو بروز دیا, اور جب دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے حرکت کی, مکہ جب پہنچے, جس طرح کے بھی سید نے بھی بیان کیا کہ جو خطوط امام علی مقام کو ملتے ہیں وہ مکہ میں ملتے ہیں, اور جب مکہ سے وہاں سے حرکت کرتے ہیں, یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ انسان ان شیعہ کو سمجھے کہ جو اصل شیعہ ہیں. یعنی اگر ہم لوگوں نے حقیقی شیعہ دیکھنے ہیں تو وہ 72 ہیں, یا پھر وہ کوفہ کی جیلوں میں موجود ہیں کہ جو عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو وہاں پر پہنچنے سے پہلے, یعنی کربلا کے جانے سے جانے کے لیے مانے بن گیا. اصل حقیقی شیعہ وہ ہیں. مگر یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے کوچ کیا کوفہ, کربلا کوفہ کی جانب, تو راستے میں ایک زبالہ کا مقام آیا کہ جہاں پر امام علی مقام کو خبر دی گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو سفیر ہیں ان کو شہید کر دیا گیا کوفہ میں. امام علی مقام نے وہاں پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو, اگر تم کسی حکومت کے لالچ میں جا رہے ہو تو دیکھو کہ میرے سفیر کو انہوں نے شہید کر دیا, مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کے چھت سے پھینک دیا, ان کو قتل کر دیا گیا, میرے سفیر کو قتل کر دیا. بعض مقتل کی کتابوں کے مطابق اس زبالہ کے مقام تک امام علی مقام کے ساتھ 4000 افراد موجود تھے. یعنی مکہ سے جب نکلے ہیں تو 4000 افراد موجود ہیں اور اس زبالہ کے مقام تک پہنچے ہیں. بعض اس مقام کے اندر بہرحال اختلاف ہے, لیکن عموماً کہتے ہیں کہ زبالہ کے مقام پر وہاں پہنچے ہیں. امام علیہ السلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو جب چلتے گئے تو لوگ چھٹتے گئے, لوگ چلے گئے, یہاں تک کہ بہت کم رہ گئے. وہاں پر امام علی مقام نے دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ اذا محسوا بالبلاء قلت الدیانون, کہ جیسے ہی کسی آزمائش کو دیکھتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اگر ہم لوگ ان سب کو بھی شیعہ کہیں کہ جو مکہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے, تو ایسا نہیں ہے. بس ضروری نہیں ہے کہ جس نے خط لکھا ہے واقعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح سے امامت کے منصب پر فائز ایک امام مبعوث من اللہ, منصوص من اللہ, ہادی برحق کا نمائندہ اس کائنات میں وہ مانتا ہو. بس یہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ انسان کس طرح سے وہ امام علیہ السلام کی امامت پر ایمان رکھتے ہوئے ان کے ساتھ باقی رہا ہے, اور جو باقی رہا ہے وہ کوفہ کے اندر جس قدر مرضی حصار میں موجود تھا اس نے اپنے آپ کو کربلا میں پہنچا لیا. ہمارے پاس ابھی ابن مظاہر کی مثال موجود ہے, مسلم ابن اوسجہ کی مثال موجود ہے, بہت سارے کوفی ہیں کہ جو اس وقت امام علی مقام کی حمایت کرتے ہوئے, امام علی مقام کی اس حل میں ناصرین کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے خود کو کربلا پہنچا گئے.
اور خود اگر ہم کتب اہل سنت کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان کے رجال کی بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو خود انہوں نے شیعہ کے اصطلاح کو بڑے اچھے انداز سے کھولا ہے. زہابی لے لیں آپ یا اس کے علاوہ جو ہے لے لیں آپ, اس میں وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ جن مؤلفین کے دل میں حب علی علیہ السلام موجود تھی اس کو بھی شیعہ کہا گیا. مثلا نسائی, ایک امام نسائی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اس میں لکھا گیا کہ اس کے اندر تھوڑا سا قلیل تشیع جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو اس قسم کے اگر قرائن اکٹھے کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کی بات سے میں خلاصہ لے رہا ہوں اس مطلب کو, کہ کوفہ کے اندر جو اکثریت موجود تھی علی علیہ السلام سے محبت رکھنے والی تو تھی, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب اس کے اندر وہ افراد تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کو خلیفہ و امام بلا فصل مانتے ہیں.
بالکل ایسے. تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ دو افراد, دو بھائی, ایک کا نام عمر ابن قریظہ اور ایک اس کا دوسرا بھائی, یہ دونوں کوفہ ہی سے باہر نکلے, لیکن ایک امام علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے لیکن پسرے ساتھ کے لشکر کے ساتھ. عمر ابن قریظہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ہیں, اور باقاعدہ ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے عاشور والے دن. یعنی عاشور والے دن کا مکالمہ ہوا, وہ بولتا ہے جو عمر ابن قریظہ کا بھائی ہے امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے, کہ آپ نے میرے بھائی کو ورگلا دیا اور اپنے والد کی محبت کی وجہ سے اس کو اپنے ساتھ لے گئے. اور اس کا کردار دیکھیے کہ جب امام علی مقام کے اوپر وہ اپنی جان قربان کرتا ہے, جان نچھاور کرتا ہے, اور امام پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے, تمہیں جنت چاہیے ہے, تو وہ جنت کا مطالبہ نہیں کرتا. اس قدر محبت اور امامت کے اوپر باقاعدہ اس کا محکم عقیدہ امام حسین علیہ السلام سے اسی زخمی حالت میں پوچھتا ہے کہ اے پسر رسول خدا, صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے, اب وفائی تو یہ ابن رسول اللہ, اے رسول خدا کے فرزند, کیا آیا میں آپ کے ساتھ وفا کر سکا. یعنی ایک تشیع کا پہلو یہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اس راستے میں کہ جو خدا کا راستہ ہے, کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام, امام علی مقام کی تحریک, تمام چیزیں اسی دین, اسی اسلام, نماز, روزہ, انہی فروعات, انہی اعتقادات, انہی اصول کی حفاظت کے لیے تھا. جو امام کو ان کی امامت کے منصب کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس تمام راستے کے اندر مدد کرتا چلا گیا, ہمیں کربلا میں دکھائی دیتا تھا.
اور وہ بھی امام علیہ السلام کے لشکر میں تھا. یعنی کوئی ایسا بندہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ جو امام کی امامت بلا فصل کا قائل ہو, حقیقی شیعہ مثلا ہو اور وہ امام کے مقابل میں آ جائے یا خاموشی سے بیٹھ جائے جا کر, مثلا اس طریقے سے جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے. بہت شکریہ. کہ آغا صاحب, پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جو خطوط لکھے گئے وہ سارے اصطلاحی شیعہ نہیں تھے, ہم یوں کہہ سکتے ہیں, اگر ان کو شیعہ کہا جا رہا ہے وہ حب کی وجہ سے ہے.
ہم نے کہہ دیا کہ یہ حتی اہل سنت کے بعض بزرگان بھی اس میں معذرت کے ساتھ اشتباہ کرتے ہیں.
جی
محبت کرنے والا جتنی زیادہ محبت کر لے, جب تک وہ امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا, یہ ہماری ضروریات مذہب میں.
بالکل بالکل, وہ اصطلاحی طور پہ شیعہ نہیں ہے, مکتب تشیع کے اندر وہ شمار نہیں کیا جا سکتا. تو یہی مغالطہ بھی شاید دیتے ہیں بعض, جو ہے جان بوجھ کے مغالطے دیتے ہیں, خود کتابیں لکھنے والے ہیں اور اس اصطلاحوں سے وہ آشنا بھی ہیں, لیکن پھر بھی جا کر یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ جی شیعوں نے قتل کیا ہے آ کر. تو یہ تو مطلب کسی حد تک جو ہے وہ حل ہو گیا. اب آگے جو سوال بنتا ہے وہ یہ اٹھے گا, پھر امام علیہ السلام کو شہید کرنے والے افراد کون تھے, اس بارے میں پھر کیا کہیں گے؟
جی ہاں, میں عرض کروں گا, جیسا کہ آغا نے بھی فرمایا, امیر المؤمنین کے دور میں اکثریت کوفہ جو ہے وہ حامی امیر المؤمنین ہے, اقلیت ایسی ہے جو صحیح اصطلاحی معنوں میں شیعہ ہے. اب مشکل یہ ہے کہ کوفہ کو دیکھتے ہوئے جو مورخین ہیں یا بعض جو محققین ہیں, وہ کوفہ کو 36 اور 40 ہجری کے درمیان امیر المؤمنین کے زمانہ خلافت میں دیکھتے ہیں, وہاں سے وہ ایک تحقیقی جمپ لگاتے ہیں اور 61 ہجری میں آ جاتے ہیں. 40 سے 60 کے درمیان وہ نہیں دیکھتے کہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے. یعنی امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد اب امام حسن علیہ السلام سے یہ حکومت لے لی گئی, اب حکومت ہے امیر شام کی, اب کوفہ میں گورنر ہے امیر شام کا. اب ان 20 سالوں میں, 20 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے 20 سالوں میں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد ایک نیا گروہ اسلام میں آیا خوارج کے نام سے, وہ بھی کوفہ کے اندر موجود ہے. کیسے؟ وہ کوفہ میں, مسجد کوفہ کے اندر گھس کے امیر المؤمنین کو شہید کرتے ہیں, خوارج کے لوگ. لہٰذا یہاں پر اب یہ جو کوفہ کی جو صورتحال ہے اور کوفہ کی جو آبادی ہے اس میں ایک واضح تبدیلی آتی ہے. حتیٰ ہمارے ایک معاصر محقق سید سامی بدری جو نجف میں تاریخ کے حوالے سے معروف ہیں, کام کرتے ہیں, انہوں نے اس لکھا کہ اس دوران میں 20 سال کے عرصے میں تقریباً 25,000 جنگجو جو ہیں انہیں باخانوادہ کوفہ میں منتقل کیا گیا. 25,000 شامیوں کو جن کا مائنڈ سیٹ اموی تھا اور اہل بیت کے خلاف تھے انہیں شام سے کوفہ منتقل کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ کوفہ 36 ہجری یا 40 ہجری والا کوفہ نہیں ہے, یہ 60 ہجری والا کوفہ ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ خطوط لکھنے والوں میں 3 قسم کے لوگ تھے. بعض واقعاً خالص سیاہ تھے, جیسے آپ کہیں کہ سلیمان بن سرد خزائی ہے, حبیب ابن مظاہر ہیں, مسلم ابن اوسجہ ہیں, عابس شاکری ہیں, سید بن عبداللہ ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو شیعہ اس دوران 40 سے 60 ہجری کے دوران شہید کر دیے گئے, میسم تمار, ٹھیک ہے, اس طرح کے حجر بن ادئی, اس طرح کے لوگوں کو وہاں جو ہے امیر شام کا جو نمائندہ جو بھی آتا ہے کوفہ میں وہ شیعان علی کو یا تحت کرتا ہے یا جیل میں ڈالتا ہے. اب علماء نے لکھا کہ جو خط لکھ رہے تھے ایک گروہ خالصیوں کا تھا, ایک گروہ خوارج کا تھا جنہوں نے خط لکھے, اور ایک گروہ وہ تھا جو عام آپ دیکھتے ہیں کہ عام عوام میں جن کا کوئی خاص نظریہ نہیں ہوتا لیکن جس طرح کی ایک ہوا چلتی ہے,
جس طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر چلے جاتے
ہیں جذباتی ہو کر, اس طرح کی چیزیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر ہیں تو لوگ بڑے جوش و خروش سے کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں, لیکن جب یزید اس گورنر کو چینج کر کے ابن زیاد کو بھیجتا ہے تو پھر لوگ جو ہے چونکہ وہ خالص شیعہ نہیں تھے, جیسا کہ آغا نے بھی فرمایا کہ خالص شیعہ وہ ہے جو آخر تک جاتا ہے اور خون و خون ہو کر کہتا ہے کہ کیا میں نے وفا کی اپنا رسول اللہ, تو یہ خالص شیعہ نہیں تھے یہ. لہٰذا ابن زیاد کے آتے ہی یہ لوگ دب جاتے ہیں, کچھ لالچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں, کچھ ڈر جاتے ہیں. اب کون لوگ ہیں جو کوفہ سے جاتے ہیں؟ جیسے یہ مقدمہ میں نے عرض کیا کہ 25,000 کے قریب فوجی لوگ آ چکے ہیں کوفہ میں. اب کوفہ کوئی شیعوں کا علاقہ نہیں ہے, اب کوفہ جو ہے وہ امویوں کا علاقہ ہے, اور آپ دیکھیں بڑے بڑے اموی جرنیل کوفہ میں رہتے تھے, حسین بن نمیر آپ دیکھ لیں, شمر ذل جوشن دیکھ لیں, عمر سعد دیکھ لیں, یہ سارے لوگ کوفہ کے مقیم تھے, یہ شامی نہیں تھے, یہ کوفہ میں رہتے تھے. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ شام سے بھی دستے آئے جو 8 دن کے اندر شام سے کوفہ پہنچے, اور یہ لوگ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ایک مورخ یہ لکھ دیتا ہے یا ایک خطیب یہ بیان کر دیتا ہے کہ شیعوں نے شہید کیا امام حسین علیہ السلام کو. کیا یزید آپ کو شیعہ نظر آ رہا ہے جو وہاں سے دستہ بھیج رہا ہے, یا نعمان بن بشیر کو اس لیے وہ ہٹا رہا ہے کہ تم حسین ابن علی سے تساہل برت رہے ہو, نرمی برت رہے ہو, تم اس سے سختی سے پیش نہیں آ رہے, اور ابن زیاد کو یہ بھیجتا ہے وہاں پر, کیا وہ شیعہ ہے؟ یا ابن زیاد شیعہ ہے جو نبی کی بیٹی کو کہتا ہے کہ کیف رأیت سن اللہ بکی؟ یا شمر ذل جوشن شیعہ ہے, یا عمر سعد شیعہ ہے؟ کون شیعہ ہے؟ شیعہ تو حبیب بن مظاہر ہے جو امام حسین کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, عابس شاکری ہیں جو شہدائے کربلا میں ہیں, شیعہ تو سعید بن عبداللہ ہے جو کوفہ کا بڑا ہے اور شہدائے کربلا میں نظر آ رہا ہے, مسلم ابن اوسجہ شیعہ ہیں, یا پھر جو شیعہ بچ گئے اگر مختار بن عبیدہ ثقفی ہیں یا سلمان بن سرد خزائی ہیں, وہ جیل میں ہیں. لہٰذا کوفہ کے اندر کوئی آپ کو ایسا شیعہ نظر نہیں آئے گا کہ یا تو وہ کوفہ سے لڑنے گیا ہو اور یزید کی فوج میں وہ ہو, یا خاموش بیٹھا ہو. شیعوں کا کردار جنہیں آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں شیعہ سنی مورخین کے نزدیک انتہائی واضح ہے کہ شیعہ یا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں ان 72 میں یا ان 120 میں یا ان شہدائے کربلا میں اور شہید ہو رہے ہیں, یا جیل کے اندر ہیں. اور اس کی واضح مثال آپ دیکھیں کہ وہ جب جیل سے چھوٹتے ہیں تو کبھی توابین کا نعرہ لگا کر, کبھی یا لثارت الحسین کا نعرہ لگا کر, وہ اسی مقصد کے پیچھے ہیں, وہی انتقام لے رہے ہیں. لہٰذا شیعوں کا کردار کافی واضح ہے کوفہ کے اندر.
بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے, بہت اچھے نکات کی طرف جب وہ اشارہ کیا. آ کے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آغا صاحب, وقت کے دامن میں بھی گنجائش شاید کم رہ گئی ہے, وہ یہ بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو قتل کرنے والے تھے, حاضر تھے کربلا میں, آیا فقط وہی گناہگار شمار ہوں گے یا نہیں, جو سبب بنا ہے اس واقعہ کربلا کا کہ وہ بھی شامل ہوں گے؟
سوال تو یہ بہت ہی زیادہ, خاص طور پہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے کے لیے جو کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ واضح ہے اس اعتبار سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس چیز کو بیان کریں کہ کون گنہگار ہے اور مازال یعنی ابھی تک کیا آیا ہم اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طرح سے مقصد کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کے دشمن کی اس وقت کی دشمنی کو پہچانتے ہوئے آج اسی کے مقابلے میں ویسے کھڑے نہیں ہو رہے, تو کیا آیا آج ہم اس میں امام علیہ السلام کی جو عبارت ہے زیارت عاشوراء کے اندر, کیا آیا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سب سے اہم بات جو اگر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ جو رہبر معظم نے بہت زیادہ تکرار کے ساتھ کہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اس کے ماضی کے ساتھ نہ پرکھا جائے بلکہ اس کے حال کے ساتھ پرکھا جائے کہ اس کا حال اس وقت کیسا ہے. یعنی ممکن ہے کہ ماضی کے اندر وہ بہت سخت ترین دشمن تھا لیکن اس کے بعد اس وقت حالت یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیدک اللہ, یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے چہرے کو قیامت والے دن نورانی کر دے, آپ کی ماں نے آپ کا درست نام حر رکھا ہے. یعنی وہی شخص کے جو لگام امام حسین لگام فرس سے امام حسین علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور امام علیہ السلام اس کو ثقلت کا ہمک کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے, یہ ساری بات کرتے ہیں اسی کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, اسی کی بات کو مانتے ہوئے سب سے پہلے انہی کے غلام اور اولاد کے غالباً تین بیٹے حضرت حر کے جو کہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے. انسان کے کبھی بھی ماضی کو نہ دیکھا جائے بلکہ ابھی اس کے حال کو دیکھا جائے کہ اس کی حال اس وقت کیا ہے. یعنی اگر اس کوفہ کو ہم لوگ اس وقت بھی دیکھ لیں کہ کیا تھا 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اور 61 ہجری تک وہ کیسے پہنچتا چلا گیا اور لوگ کس طرح سے تبدیل ہوتے چلے گئے. چونکہ امیر شام کی جو حکومت تھی اس کے اندر جو سب سے زیادہ اہم اور مؤثر عامل تھا کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو تبدیل کر دیا وہ تطمیع تھی, یعنی تما تھا, اس نے لالچ دینا. یعنی اس نے باقاعدہ بیت المال کا بے دریغ استعمال کیا اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. یعنی باقاعدہ پیسے دیتا تھا تاکہ روایات کو جعل کیا جائے, یعنی کتنی روایات کو وضع کیا گیا اس کے دور میں کہ بعد میں اسی نے کہا کہ اب جو بھی روایت فلاں کے فضیلت میں لے کر آئے گا اس کو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جس کے اوپر وہ پہلے مال دیا کرتا تھا. اسی تطمیع نے اسی وہاں پر آ کر اسٹریٹجیکلی اس علاقے کو تبدیل کر دینا, باہر سے لا کر لوگوں کو لا کر آباد کر دینا, ان تمام عوامل ان تمام چیزوں نے مل کر آپ کہہ لیجئے کہ کوفہ کی صورت کو بگاڑ دیا اور وہ جو اس وقت کا حال بن گیا, ممکن ہے کہ ماضی کے اندر بہت سارے ایسے افراد کے جو پہلے امام حسین علیہ السلام یا امیر المومنین علیہ السلام تو السلام کے ساتھ تھے ابھی امام علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اس وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ اس کا حال دیکھیں گے. اس وجہ سے اگر ایک انسان پہلے ہدایت پر نہیں ہے لیکن ابھی ہدایت پہ آ گیا ہے تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن اگر اس وقت بھی کوئی ایسا شخص ہے یا اس وقت بھی کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں تھا لیکن یزیدی حکومت کے مخالف تھا, تو یقیناً ایسا ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں ہے, اگر خود کو نہیں پہنچا سکا تو باقاعدہ مبارزہ کر رہا ہے اگر اس باطل کے ساتھ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص کربلا کے اندر موجود ہو اور باقاعدہ مبارزہ نہ کر رہا ہو اس باطل کے ساتھ تو وہ کربلا میں بھی موجود نہیں. ہمیں مقتل کی کتنی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ عاشور والے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت ساری شہادتوں کے بعد کچھ ایسے افراد آئے کہ جو امام کے ساتھ تھے, جنہوں نے 3 دن کی پیاس کو برداشت کیا تھا. پیاس برداشت کرنے کے بعد جب دیکھا کہ سب قتل ہو رہے ہیں, سب کا خون بہہ رہا ہے, تو امام علی مقام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مولا ہمارا خون آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا, اگر ہم لوگ قتل ہو بھی جائیں تب بھی آپ محفوظ نہیں رہ سکتے, بس آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. اور اس وقت بھی لوگ بہت سارے چلے گئے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی ان کا بہت درخشاں تھا تو اس وقت کے امام علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ کر وہ کربلا سے چلے گئے, تو واقعی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے سلام ہے اور جن کے لیے رحمت ہے پروردگار کی یا جن کے لیے دعا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی, ایسا نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں مقتل کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو کربلا کے باہر سرحد پہ کھڑے ہو کر, بہت یعنی توجہ طلب بات ہے اور واقعاً انسان اس طرف اگر متوجہ ہو, کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے کہ خداوند عالم آپ اپنے امام حسین کی حفاظت کریے.
یہ وہی ضعیف العقیدہ لوگ ہیں جو ہر دور میں ہوتے ہیں.
بس یہ ایسے افراد جن کا حال یہ ہے کہ جو صرف دعا کرتے ہیں اور کوئی اپنا عمل انجام نہیں دیتے, وہ یقیناً اسی صف کے اندر موجود ہیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ وہ گنہگار ہیں یا کیسے ہیں, تو وہ زیارت عاشورہ کے
واضح سی بات ہے اس میں آگے. اور یہ سوال اس لیے بھی اہمیت کا
ظلم کے خاموشی قرآن اور حدیث جس طرح سے بتا رہے ہیں,
حق کے مقابلے میں مثلا خاموشی اختیار کرنا یا باطل کے خلاف اٹھنے میں خاموشی اختیار کرنا نہ قرآن پسند کرتا ہے نہ آئمہ نہ نبی, جو اس میں آگے بالکل طور پہ
آپ آج دیکھ لیں قرآن کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ شیعوں نے قتل کیا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو, وہ آج کا شیعہ تو نہیں ہے, وہ تو اس دور کا شیعہ ہے. آپ یہ بتائیے آپ آج کس کے ساتھ ہیں, آپ آج کھل کے یزید کے خلاف کیوں نہیں بولتے, آپ آج ذکر امام حسین علیہ السلام کو برپا کیوں نہیں کر رہے. لہٰذا بعض لوگوں کی آج کی حرکتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ سید الشہداء
کیا ہے, مشکل کیا ہے ان کے. جیسے عرض کیا آپ کو کہ آپ نے بھی بعض نکات کی طرف اچھا اشارہ کیا ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ اپنی ہی ان کیا کہہ لیں آپ تاریخ اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے کہ شیعہ نے یہ کام کر دیا, خود کرنا نہیں ہے تو
اب مذمت کرنی تھی یزید کی وہ نہیں کی, جس طرح سے سید الشہداء کے ساتھ کھڑا ہونا تھا آپ نہیں کھڑے ہوئے.
بالکل ایسے جی, بہت شکریہ آغا, وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا پروگرام کا, انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی اہم سوال کے اوپر گفتگو ہوئی ہماری, اور جیسا کہ معلوم ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی, مختصر طور پہ اشارہ ہوتا ہے, لیکن اس میں اتنے اہم نکات بیان کر دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ خود بھی مختصر سے جستجو کریں تو آپ آسانی کے ساتھ اور بھی مختلف جوابات کی طرف جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.